کہ کون اس کا اہل ہے. یہ خاص طور پر ابو طالب کے ضمن میں یہ آیہ مبارکہ جو ہے نازل ہوئی ہے, اور اس کا جو اصل اجاگر ہوتا ہے مفہوم وہ ابو طالب ہی کے واقعے کو ذہن میں رکھ کر نکھر کر بات آئے گی کہ جس انسان کی ایمان لانے کے حضور سب سے بڑھ کر متمنی ہو سکتے تھے وہ ابو طالب تھا. چچا ہے اور محسن ہے, اس نے مدد کی ہے, تعاون کیا ہے, اس نے بہرحال اپنے خاندان کی پشت پناہی جو ہے دنیاوی اعتبار سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رکھی ہے, کہ اس سب کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ حضور کے دل میں کس قدر طلب اور طرف ہوگی اس کی کہ میرے یہ چچا ایمان کے کلمے کے بغیر دنیا سے نہ جائے. چنانچہ آتا ہے سیرت میں کہ آخری وقت میں بھی حضور نے کہا ہے کہ چچا جان میرے کان میں ہی کلمہ شہادت ادا کر دیجیے تاکہ میں اللہ کے یہاں گواہی دے سکوں. لیکن اس وقت بھی وہ جو عرب کی ایک اکڑ سونی ہے وہ آڑے آ گئی, اور ابو طالب کے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ میرے بھتیجے میں خوب جانتا ہوں کہ تیرے دین سے بہتر دین کوئی نہیں, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا اور موت کے سامنے آنے پر وہ اپنے آبائی دین کو تج کر اور محمد کے دین کو اختیار کر کے دنیا سے گیا, یہ تانا برداشت نہیں ہوتا, لہذا وہ کلمہ شہادت کو ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان التدري الهدى معك متفقف من ارضنا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم متقی ہو جائیں گے اس زمین سے. یہ بہت اہم ہے بات, اور اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اس وقت کا جو ایک معاشی اور سیاسی پورا پس منظر تھا اس کو نہ جانے کہ قریش کو جو سارا امن اور قیادت اور چودراہت حاصل تھی وہ اسی خانہ کعبہ کی وجہ سے, اور ظاہری طور پر اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہ بت سارے قریش کے نہیں تھے, عرب کے تمام قبائل کے بت تھے. اب چونکہ یہ گویا کہ کسٹوڈین تھے تمام خداؤں کے, اور تمام خدا ان کے پاس گویا کہ ہوسٹیجز کی حیثیت سے رکھے ہوئے تھے, لہذا ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا. انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ کیا تو ہمارا خدا تو ان کے پاس رکھا یرغمالی کے طور پر, اس کی گردن مروڑ دے گئی. لہذا ان کو جو امن حاصل تھا وہ در حقیقت اس مسترسی کی وجہ سے ظاہرہ ان کو حاصل تھا. انہوں نے یہ کہا کہ محمد بات تمہاری ٹھیک ہے, ہماری سمجھ میں آتی ہے, لیکن جو ساری ہماری مراعات جو ہمیں جزیرہ نمایاں عرب میں حاصل ہے وہ تو ان بتوں کے تو پھیلاتے ہیں, ان کی وجہ سے جو ہمارے قافلے محفوظ رہتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں تو راحت حاصل ہے, اگر یہ ختم کر دیں ہم تو کوئی سکہ بوٹی کر دیں گے ہمیں عرب ہماری. یہ ہے اصل میں قول کا مطلب. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا, ہم اتک لیے جائیں گے اپنی سرزمین سے. اولم نمکن لهم حرما آمنا, کیا ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اصل میں تو اس حرم کے طفیل سے ہم نے انہیں امن عطا فرمایا, انہوں نے اس کی حرمت کو بٹا لگایا یہاں بت رکھ کر, نہ بھی رکھتے کبھی اس حرم کی طفیل ان کو وہ امن نصیب ہوتا. یجمع الیہ ثمرات کل شیء, اور وہ حج جو ہے اس کا جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اسی کو ہم نے ذریعہ بنا دیا ہے کہ ہر قسم کے میوے جو ہے ہر چیز کے میوے جو ہے اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. رزقم من لدنا, یہ رزق ہم بہت پہنچاتے ہیں انہیں خاص اپنے خزانے فضل سے. ولكن اكثرهم لا يعلمون, لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها, اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ جو بہت اتراتی تھی اپنی معیشت پر اور اپنے معاش پر, اپنی جو دنیوی خوشحالی ہے اس پر. فتلک مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا, وہ ان کے مسکن پڑے نظر آ رہے ہیں, کھنڈرات دیکھ لو, وہ ان کے بعد پھر کوئی ان میں رہا نہیں, بسا نہیں. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, اور اصل حقیقت میں تو ہم ہی ہیں آخر میں سب کے وارث ہم ہوں گے, ہر شے پھر ہماری ہی طرف لوٹ آئے گی. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا, اور تیرا رب ایسا نہیں کہ وہ ہلاک کر دیتا بستیوں کو جب تک کہ وہ نہ بھیج دے ان کے مرکزی مقام پر اپنے رسول کو. یعنی جس علاقے کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول آتا تھا اس علاقے کی جو مرکزی بستی ہوتی تھی, جو اس کا مرکز ہوتا تھا, اس کے تمدن کا مرکز, اس کی تہذیب کا سب سے بڑا مرکز, تو گویا کہ پورے جزیرہ نما عرب میں مکہ جو ہے وہ ام القرآن ہے, تمام بستیوں کی ماں اور مرکزی بستی. تو جب تک ہم اس کی بنیادی بستی میں اور اس کی مرکزی بستی کے اندر ہم اپنا رسول نہیں بھیج دیتے تھے, یتلو علیہم آیاتنا, جو انہیں سناتا تھا ہماری آیات, وما کنا مہلک القرا الا واہلھا ظالمون, اور ہم ہرگز ہلاک نہیں کرتے تھے بستیوں کو مگر اس وقت جب کہ اس کے بسنے والے ظالم ہوتے تھے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, اور لوگوں جان لو نہیں دیا گیا تمہیں کچھ بھی مگر یہ کہ دنیا کی زندگی کا کچھ ساز و سامان ہے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, جو کچھ بھی دیا گیا ہے تمہیں چاہے وہ بڑی سے بڑی شے ہو, وہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے. وزینتہا, اور اس کی زینت ہے, آرائش ہے, زیبائش ہے, چمک دمک ہے. وما عند اللہ خیر وابقى فلا تاکلون, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے باقی رہنے والا ہے, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ, کیا وہ شخص جس سے ہم نے بڑا عمدہ وعدہ کیا ہو, عمدہ وعدہ کس سے کیا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان سے وعدہ کیا. فہو لاقیہ, اور وہ اس وعدے سے ملاقات کرنے والا ہے, وہ اس کو پانے والا ہے, وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. کمن متانا ہو متاع الحیات الدنیا, کیا وہ اس کے برابر ہوگا جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کوئی ساز و سامان دے دیا. ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین, پھر وہ قیامت کے دن مجرموں کی طرح پکڑا ہوا حاضر کیا جائے گا. یعنی یہ دو ہے گروہ, ایک وہ ہے کہ جو ہمارے اچھے وعدوں کے مستحق بن گئے, ایمان لائے, نیک عمل کیے, ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا, ان کے لیے تو وہ وعدے اچھے ہیں جو پورے ہوں گے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں, دنیا کا کوئی ساز و سامان تو ہم نے دے دلا دیا انہیں, کھانے برت لے, لیکن پھر قیامت کے دن مجرموں کی طرح وہ پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, اور جس دن کے وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا کہ تمہیں زوم ہو گیا تھا, تمہیں گمان تھا کہ وہ میرے ساتھ شریک ہے. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا, کہیں گے وہ لوگ کہ جو یہ سمجھ لیں گے کہ ان پر تو اب وہ فرد جرم عائد ہو چکی. حق علیہم القول, اللہ کی بات ان کے حق میں ثابت ہو چکی, واقع ہو چکی. وہ کہیں گے ربنا هؤلاء الذين اغوينا, وہ کہیں گے کہ اے رب ہمارے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ وہ کہیں گے اے رب یہ ہے جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا. اس دوسرے معنی میں مراد لیا گیا ہے کہ جو لیڈر لوگ ہوں گے ان کے, وہ پکار اٹھیں گے کہ پروردگار ہم نے انہیں گمراہ کیا. اغویناہم کما غوینا, اور ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود ہم گمراہ تھے. ہم نے کوئی ان کے اوپر جو ہے ظلم نہیں ڈھایا, ہم خود بھٹکے ہوئے تھے, یہ ہمارے پیروکار تھے, یہ بھی ہمارے پیچھے چلے, ہم نے انہیں بھی گمراہ کر دیا. تبرعنا الیک, اور وہ ہستیاں جو ہے کہ جن کو وہ شریک کیا کرتے تھے, لیڈروں نے تو کسی کو پجوایا ہے نا, ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے کہا فلاں ہے معبود, فلاں ہے معبود, انہیں پوجو, ان کی بندگی کرو. اب وہ جو معبود تھے ان کے وہ پکار اٹھیں گے, تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون, کہ ہم تیری جناب میں اعلان برات کرتے ہیں پروردگار, یہ ہرگز ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. یہ مضمون اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. وکیل ادو شرا کا تم فتاؤ ہوں فلم جس کا جی بولا ہوں, ان سے کہا جائے گا اگر پکارو تو صحیح اپنے شریکوں کو جن کو چڑھانے چڑھایا کرتے تھے, تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے. بدام العذاب, اور وہ دیکھیں گے عذاب کو. لو انہم کانوا یہتدون, اس وقت وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے ہدایت اخذ کی ہوتی اور ہدایت اختیار کی ہوتی. ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین, اور جس دن اللہ پکارے گا انہیں اور کہے گا کیا جواب دیا تھا تم نے ہمارے رسولوں کو. فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون, تو اس دن اندھی ہو جائیں گی ان پر ساری خبریں, یعنی وہ زبانیں جو چلتی تھی وہ جو بند ہو جائیں گی, وہ کچھ نہ کہہ سکیں گے اور وہ نہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے. فاما من تاب وآمن وعمل صالحا, نہیں وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے. فعسى ان یکون من المفلحین, تو ان قریب وہی ہوں گے صلاح پانے والے. وربک یخلق ما یشاء ویختار, اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے, اختیار کر لیتا ہے. اصل میں ما یشاء دوسری مرتبہ محذوف ہے, عبارت یہ ہے وربک یخلق ما یشاء ویختار ما یشاء, کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جنہیں پیدا کیا ان میں سے جسے چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے. سارے انسان اسی نے پیدا کیے, ان میں سے جس کو چاہا اس نے پسند فرما کر اور نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دیا. مَا قَالَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ, ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے اور بلند و بالا ہے اللہ اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ, اور تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے چھپاتے ہیں اس کے کن کے سینے اور جس چیز کو کہ یہ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اور وہی ہے اللہ معبود برحق, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ, اسی کے لیے ہے کل تعریف, پہلی میں بھی اور پچھلی میں بھی, یعنی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہی اور اختیار, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. اے نبی ان سے کہیے, تم نے کبھی غور کیا, اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی کو تاری کر دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک, کون ہے اللہ کے سوا کوئی الہ جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ یہ سارا اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ رات کا بستر طے کرتا ہے, دن کا اجالا لے آتا ہے, دن کے اجالے کو ختم کرتا ہے, رات کی تاریکی لے آتا ہے کہ تاکہ تم آرام کرو, دن کا اجالا لاتا ہے تاکہ تم بھاگ دوڑ کرو, اپنی معیشت کے لیے کوشش کرو. ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تمہارے اوپر رات ہی کو دائم کر دے, ہمیشہ کے لیے قائم کر دے قیامت کے دن تک, تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو ان کے لیے روشنی لے آئے گا؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. کہیے کبھی تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن ہی کو قائم کر دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک, کون ہے اللہ کے سوا وہ معبود جو تمہیں رات لا دے گا, جو تم پر رات تاری کر دے گا کہ جس میں تم آرام کرو سکون پکڑو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, اور یہ اس کی رحمت سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنا دیے تاکہ تم اس میں سکون پکڑو. سکون پکڑو کا تعلق لیل کے ساتھ ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو, اس کا تعلق نہار کے ساتھ ہے. اس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تمہیں سکون حاصل ہو, اور دن بنایا تاکہ تم اس کے فضل کی تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, اور جس دن کے وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں دعویٰ ہو گیا تھا, غوب ہو گیا تھا. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور ہر گروہ میں سے, ہر امت میں سے ہم ایک گواہ بھی نکال لیں گے, یعنی وہ نبی, ان کا وہ رسول جو ان کی طرف بھیجا گیا. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, پھر ہم کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ, تو وہ جان لیں گے کہ حق جو ہے اللہ کی جانب ہے, حق بات وہ ہے جو اللہ فرما رہا ہے, حق فیصلہ وہ ہے جو اللہ کر رہا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور سب گم ہو جائے گا وہ جو انہوں نے گھڑے تھے معبود, جو افترا انہوں نے کیا تھا, ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى, ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر اس سورہ مبارکہ کے پانچ رکوع پہلے آ چکے ہیں, چھٹے رکوع میں پھر یہ ذکر ہو رہا ہے ان کے قوم کے ایک فرد کا. یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی تھا, لیکن یہ کہ یہ بھی اس قسم کے لوگوں میں سے تھا کہ جو محکوم قوم میں سے حاکم قوم کے ساتھ ساز باز کر لیتے ہیں, اور اسی کی بنا پر خطابات ملتے ہیں اور دولتیں ملتی ہیں, جاگیریں ملتی ہیں. لہذا یہ فرعون کا بڑا منہ چڑھا ہوا تھا, اور یہ گویا کہ اعلی کار تھا بنی اسرائیل میں سے, خود بنی اسرائیل کے مصلحتوں کے خلاف فرعون کے حق میں. لہذا اس کے لیے خوب دولت تھی, فراوانی تھی, دنیاوی اعتبار سے عزت تھی. اور یہ شخص جو ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلا بھی ہے, کیونکہ اسرائیلی تھا, لہذا وہ قومی جو معاملہ ہوتا ہے, تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہی یہ مصر سے نکلا بھی ہے, لیکن اس کے دل میں ہمیشہ دشمنی رہی. یہ گویا کہ عبداللہ ابن ابی تھا, یعنی حضرت موسیٰ کی امت میں جو مثال ہے منافق اعظم, حضور کے ہاں جو عبداللہ ابن ابی کا کردار تھا وہ اس کا تھا. اور اس میں تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جتھا بنا لیا تھا حضرت موسیٰ کے خلاف، اسرائیلیوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو، کہ آخر ہم بھی اسی خاندان سے ہیں، بنی لابی سے ہم بھی ہیں، اور در حقیقت تو ہماری پوری قوم ہے اللہ کے ہاں برگزیدہ، ایک فرد کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے، کہ ہر معاملے میں انہی کی بات مانی جائے، ہم در حقیقت دو چوزن پیپل آف دی لارڈ تو ہم سب ہیں بحثیت مجموعی، ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر معاملے میں ان کی بات مانیں۔ اس طرح اس نے جتھا بندی کی تھی حضرت موسیٰ کے خلاف، حضرت موسیٰ علیہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ مباہلہ کرنے کا اس کو چیلنج کیا تھا، کہ آؤ کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ جس پر بھی لعنت، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھائے، اس نے اس کا تو مقابلہ نہیں کیا، نہیں آیا میدان میں، لیکن یہ کہ اپنی ریشہ دوانی سے باز نہیں آیا، تو پھر حضرت موسیٰ نے اس کے خلاف بد دعا کی کہ پروردگار اپنی زمین کا منہ کھول دے تاکہ وہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہڑپ کر لے، اور وہی اس کا حشر ہوا ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ اب یہ دولت مند ہونے کی وجہ سے اس کی قوم کے لوگوں کا کچھ کردار آ رہا ہے سامنے، کہ کچھ تو اس کے ناصحین تھے جو اسے کہتے تھے کہ تمہیں اللہ نے دولت دی ہے تو خیر کرو، کچھ بھلے کاموں میں خرچ کرو، لیکن یہ کہ اس نے اس کا جو جواب دیا وہ سامنے آ جائے گا، جو سرمایہ دارانہ ذہنیت کی یہ سمجھیے کہ نمائندگی کرتا ہے وہ قوم۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اس کا جو حشر ہوا ہے اس میں ایک قوم کے دوسرے حصے کا کردار بتایا گیا، کہ پہلے تو وہ دل میں آرزویں کرتے تھے کہ اللہ جیسے تو نے اس کو عزت دی ہے ہمیں بھی دے، لیکن جب اس کو زمین میں دھسا دیا گیا تو ان کا اللہ تیرا بڑا احسان ہوا ہم پر، اگر ہم بھی اس کے ساتھی ہوتے اور اس کی ایسی دولت ہوتی ہمارے پاس بھی تو شاید کہ ہم بھی دھسا دیے گئے ہوتے۔ عوام الناس کا معاملہ یہی ہوتا ہے، اور ہم بھی اگر اپنے غریبانوں میں جھانکے تو ہمیں ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں اسی طرح کی ہماری بھی قلبی کیفیات نہ ہو، کہ کوئی اسمگلر ہے اور کوئی اور حرام خور ہے، لیکن اس کی ساری دنیا کی چلک پھلک کو دیکھ کر ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے اس پر، وہ فضل کہاں ہے، وہ تو اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، وہ اس کے لیے عذاب کا سامان ہے، لیکن ہم سمجھ گئے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہاذا من فضل ربی لکھا ہوتا ہے، جو رشوتوں کے پیسوں سے بنی ہوئی ہو بلڈنگیں اور ساری حرام خوریوں سے جو بنائی گئی ہو جائیدادیں اس کو فضل سمجھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے ضعیف الایمان وہ بھی سمجھ بیٹھتے ہیں اللہ کا فضل، حالانکہ وہ فضل نہیں ہوتا، وہ عذاب خداوندی کے مقدمات ہوتے ہیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ کی قوم ہی سے تھا، فبغا علیہم تو اس نے بغاوت کی ان پر، سرکشی کی ان کے خلاف، فآتیناہ من الکنوز اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ کہ جس کی کنجیوں کو کا اٹھانا ایک گروہ کے لیے، ایک پوری جماعت کے لیے بھی مشکل تھا۔ یہ کنجیاں اصل میں اس آیت پر سے گزرتے ہوئے بڑا ہم لوگ چکرا جاتے ہیں کہ ایسا کیا ہوگا، کنجیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، آخر تنوں کتنی کنجیاں ہوں گی؟ اصل میں پرانے زمانے کا آپ کا فکر ہے، یہ تالے تو تھے نہیں، ہوتا کیا تھا کہ اگر کسی کا کوئی گودام ہے تو بڑا پھاٹک ہے تو اس کے آگے بڑے اڑنگے لگائے جاتے تھے، جس طریقے سے کہ اپنی دیہاتوں کے اندر وہ لکڑی لگائی جاتی ہے کہ دیوار کو جو ہے ہٹایا جا سکے اس دروازے کو، اور پھر یہ کہ اگر بڑے بڑے پھاٹک ہیں تو ان میں جو اس طرح کی آڑ لگائی جاتی تھی ان کو ہٹانے کے لیے بھی پھر کچھ ایسے اوزار درکار ہوتے تھے، اس لیے کہ ایک عام آدمی اس کو نہیں ہٹا سکتا، پرانے زمانے کے قلعوں کے دروازے بھی اسی طرح بند کیے جاتے تھے، ورنہ نہ تو یہ تالے تھے جو آپ کو چین سے بنے ہوئے مل جاتے ہیں جن کی اتنی سی چابی ہے، اس قسم کی چیزیں نہیں تھی، اس لیے مغالطہ ہوتا، تو وہ جو اوزار ہوتے تھے ان کے کہ جو ان دروازوں کو کھولنے کے کام آتے تھے، وہ ظاہر بات ہے تو ہلکے نہیں ہوتے تھے، وہ بھاری ہوتے تھے، تو ان کے جو کنجیاں تھیں ان کے کھولنے کے اوزار، یوں کہیے کنجی کا نام استعمال نہ کیجیے، کہ ان کے اس کے گوداموں کے پھاٹکوں کے کھولنے کے اوزار جو تھے وہ اتنے بھاری تھے کہ ان کو بڑے قوی لوگ بھی، قوی جسہ لوگوں کی جماعت بھی بمشکل اٹھاتی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، یاد کرو جبکہ کہا اس سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہ اپنی اس دولت پر اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت بنانے کی کوشش کرو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اسے غربا پر مساکین پر خرچ کرو تاکہ آخرت کا گھر تمہارے لیے درست ہو جائے، ولا تنس نصیبک من الدنیا اور اس کے دونوں معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھولو، یعنی بخیلی نہ کرو کہ اتنی دولت کے باوجود پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کھا بھی رہے تو سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، بجائے اس کے اللہ نے اگر تمہیں دولت دی ہے, جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جسے اللہ نے غنی بنایا ہو تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اس غنی ہونے کے اس کے اثرات اس کے وجود پر ظاہر ہوں, اچھا کپڑا پہنے, اچھا کھائے, تاکہ دوسرا شخص بھی دیکھے کہ ہاں کوئی آسودہ حال ہے تو کوئی حاجت مند ہو تو اس کے سامنے کوئی سوال بھی کر سکے, ورنہ نظر آئے گا کہ اس کا حال تو مجھ سے زیادہ پھٹا ہوا تو کیا میں اس سے مانگوں. تو یہ بھی در حقیقت بخیلوں کا ایک حربہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کا اپنی دولت سے, کہ وہ خود اپنے اوپر بھی اس دولت کا نہ صرف کرتے نہ ظاہر ہونے دیتے. اور ایک یہ ترجمہ کیا گیا کہ یہ اسی کا مفہوم جو پہلے جملہ آیا ہے اسی کو مختلف انداز میں ادا کیا, اس دنیا سے آخرت کمانے کی کوشش کرو, مت بھولو دنیا سے آخرت کا کمانا. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے, بہرحال دونوں معنی ممکن. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور بھلائی کرو لوگوں کے ساتھ جیسے کہ اللہ نے بھلائی کی ہے تمہارے ساتھ. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد مت مچاؤ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اللہ تعالیٰ کو فساد کرنے والے پسند نہیں ہے. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي, یہ ہے وہ در حقیقت سرمایہ دارانہ ذہنیت. اس نے کہا یہ دولت مجھے ملی ہے اپنی ذہانت کی بنا پر, میرے پاس ہنر ہے, صلاحیت ہے, یہ یوں تو نہیں مل گئی, میں نے بڑی محنتیں کی ہیں اس کے لیے, بڑی میں نے پلاننگ کی ہے, اور ان پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ آج میرے پاس یہ دولت ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے دی ہے دولت, میں نے محنت کی بھائی اس کے لیے, میں نے دن رات ایک کیا ہے, لہذا اب یہ میرا مال ہے. کیا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے ہلاک کیا اس سے پہلے بہت سی نسلوں اور قوموں کو, من ہوا اشد منہ قوتا واکثر جمعا, جو اس سے کہیں بڑھ کر کے قوت میں اور اس سے کہیں زیادہ کثیر ان کے پاس جمع تھا مال یا جمعیت. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون, اور نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں, یعنی وہ تو خود آیا ہوگا ان کا جو گناہ ہے ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا, جیسے کہ سورہ رحمان میں آئے گا, وَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ, يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ, وہ ان کے پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ, تو وہ نکلا اپنی قوم میں اپنی زینت کے ساتھ, کوئی خاص اس نے جشن منایا ہوگا جس میں اپنی دولت کا ذرا اظہار ہو, خاص بات کے ساتھ ذرا نکلا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا, تو کہنے لگے وہ لوگ جو حیات دنیاوی ہی کے طالب ہیں, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش کہ ہمیں ہمارے پاس بھی ہوتا وہ سب کچھ اور ہمیں بھی دیا گیا ہوتا وہ سب کچھ جو قارون کو دیا گیا. انہ لذو حظ عظیم, یقیناً یہ تو بڑا نصیب والا ہے, بخت آور آدمی ہے, بہت صاحب یہ کچھ ملا ہے. اب وہ جو نصیب کی بدبختی سامنے آئے گی بعد میں تو پھر حقیقت منکشف ہوگی. وقال الذين اوتوا العلم ليلتكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا, کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا ہوا تھا, تمہاری شامت تمہاری تباہی یقیناً اللہ کا اجر و ثواب کہیں بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. تمہیں قدر و قیمت کرنی چاہیے ایمان کی اور عمل صالح کی, تمہاری نگاہوں میں قدر و قیمت ہے اس مال کی اور دولت کی جو قارون کے پاس جمع ہے, گویا کہ تمہاری ویلیوز غلط ہو گئی ہے, تمہارا نقطۂ نظر غلط ہو گیا. آج جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ کاش ہمیں بھی دیا جاتا ہو, یہ تو بہت نصیبے والا آدمی ہے, تو معلوم ہوا کہ تمہارا نقطۂ نظر غلط ہو گیا ہے, تمہاری ویلیوز غلط ہو گئی. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, اور یہ ایمان اور عمل صالح یہ چیزیں نہیں ملتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ, تو دھسا دیا ہم نے اس قارون کو بھی اور اس کے گھر اور محل کو بھی زمین میں. فما كان له من فئة ينصرونه, تو نہ ہوا اس کے لیے کوئی لشکر کوئی گروہ جو اس کی مدد کرتے, من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں. وما كان من المنتصرين, اور نہ وہ خود ہی ہوا نصرت لینے والا یا انتقام لینے والا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس, اور ہو کر رہ گئے وہ لوگ جو خود اس کی جگہ پر ہونے کی آرزو کر رہے تھے پہلے, اب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا, یقولون وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ, ارے بھائی یہ تو اللہ ہی کا معاملہ ہے, وہی کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے, اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے. لولا من اللہ علینا اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا اور ہم بھی کہیں قارون ہی کی طرح ہوتے, لخسف بنا, تو ہمیں بھی وہ زمین میں دھسا دیتا. وَيْكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے. یعنی اس کے بعد ان کی آنکھیں کھلی کہ ہم جو آرزو کر رہے تھے کہ یہ دولت ہمیں بھی ملی ہوتی تو در حقیقت ہم حماقت میں مبتلا تھے. اب یہ آخری رکوع ہے, خاتمہ سورت کی آیات ہے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا, وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہم نے مخصوص کر دیا ہے, اسے ہم خالص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے, زمین میں نہیں چاہتے کہ ہمارا اقتدار ہو اور ہمارا دبدبہ ہو اور ہمارا تنکنا ہو اور ہماری دنیا کے اندر شہرت ہو, نہ وہ زمین میں اپنے لیے بلندی کے طالب ہو اور نہ فساد کے. والعاقبت للمتقین, اور یقینا عاقبت جو ہے وہ تو اہل تقویٰ ہی کے لیے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے بہتر نیکی جو ہے ملے گی. ومن جاء بالسیئۃ, اور جو شخص برائی لے کر آئے گا, فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون, تو نہیں بدلہ ملے گا ان برے کام برے حرکات کرنے والوں کو مگر وہی کچھ جو وہ عمل کرتے تھے. اس آیت کو ذرا آپ توجہ سے پڑھیے, اور میں ان نوجوانوں سے جن کے دلوں میں کچھ بھی جذبہ بیدار ہوا ہے ان دنوں میں کہ وہ خدمت قرآن کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کریں, میں ان کو متوجہ کروں گا کہ اس آیت کو بڑے ڈوب کر پڑھیے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, اے محمد, جس ہستی نے آپ پر قرآن کو لازم کر دیا, یعنی اب آپ کا ہر لمحہ گزر رہا ہے قرآن کی تبلیغ میں, قرآن گویا کہ ذمہ داری بنا کر آپ کے کندھے پر اتار دیا گیا ہے, آپ پر یہ قرآن سکھتا دیا گیا ہے, اسی کی خدمت ہے, اسی کی تبلیغ ہے, اسی کو پہنچایا جا رہا ہے, اسی کے لیے ہر وقت جو ہے بہتر سے بہتر اپنی صلاحیتیں کھپائی جا رہی ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, وہ یقیناً آپ کو لوٹائے گا ایک بہت اعلیٰ لوٹانے کی جگہ. معاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ, اور معادن یہ نکر آیا ہے تفصیل کے لیے, یعنی مراد اس سے کیا ہے جو سورہ طہٰ کے شروع میں تھا کہ مانزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام ہو جائیں, نہیں, یہ قرآن نازل ہوا ہے بالحق سے انزلناہ وبالحق سے نزل, حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل فرمایا اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. یہ نتیجہ نکالے گا اور بہت بڑا نتیجہ نکالے گا, آپ کامیاب ہوں گے. اگرچہ الی معاد پر بہت سے اقوال ہیں, ایک قول یہ ہے کہ حضور جب مکے سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے دل میں حسرت تھی کہ مسعود بہرحال ایک تو اپنا وطن سے بیت اللہ سے دوری ہو رہی ہے, اس وقت یہ آیت اتری کہ آپ گھبرائیے نہیں, ہم آپ کو لوٹا کر یہاں لے آئیں گے. زیادہ سے زیادہ 8 برس ہی تو ہے, یعنی 8 برس کے اندر محمد رسول اللہ وہاں پہنچ گئے, بلکہ 7 برس ہی میں پہنچ گئے تھے, عمر قضا جو ہے وہ تو 7 ہو گیا, 8 برس میں تو آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے. بعض اگر آپ کے نزدیک معاد سے مراد جو ہے وہ آخرت ہے کہ آپ کا بہت اونچا مقام ہوگا آخرت میں, جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے اصا یم اصا کرم کا مقام و محمودہ, لیکن در حقیقت ان سب کو جمع کر لیجئے, اصل کیا ہے کہ اے نبی جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں, آپ کی نصرت, آپ کی تائید, آپ کے لیے تحفیظ, فتح مندی آپ کے قدم چومے گی اور آپ ایک نہایت بہترین انجام سے ہم کنار ہوں گے. اب اس کو خاص طور پر پڑھیے اور دل میں یار جو پیدا کیجیے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر تو جھوٹے رسول تھے, یہ اللہ کی طرف سے عائد ہو گیا تھا قرآن کی ذمہ داری کا معاملہ, ہم نے سے اللہ جسے توفیق دے دے کہ ہم اپنے اوپر عائد کر لیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ہمیں اپنی صلاحیتیں اسی میں لگانی ہے, اپنی بہترین ذہانت کو اسی میں کھپانا ہے, اپنی زندگی کے لیے اسی کو ٹینر بنانا ہے, اپنے اوپر فرض کر لینا ہے قرآن کو کہ ہم اس قرآن مجید کی خدمت کے اندر زندگی بسر کریں گے. تو کسی نہ کسی درجے میں ایک عکس جو ہے اس وعدے کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی نہ کسی درجے میں اس وعدے کے کسی عکس کا ادنا عکس کا مستحق قرار دے گا. وما ذلک علی اللہ عزیز, اللہم وفقنا لہذا، اللہم وفق. ہم نے سے اللہ جسے توفیق دے دے کہ ہم اپنے اوپر عائد کر لیں، جو خیر من تعلم القرآن وعلمہ، ہمیں اپنی صلاحیت اسی میں لگانی ہے، اپنی بہترین ذہانت کو اسی میں کھپانا ہے، اپنی زندگی کے لیے اسی کو چینل بنانا ہے، اپنے اوپر فرض کر لینا ہے قرآن کو کہ ہم اس قرآن نبی جی کی خدمت کے اندر زندگی بسر کریں گے. تو کسی نہ کسی درجے میں ایک عکس جو ہے اس وعدے کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی نہ کسی درجے میں اس وعدے کے کسی عکس کا، ادنا عکس کا مستحق قرار دے گا. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہم وفقنا لہذا، اللہم وفقنا لہذا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، والرب اعلم بمن جاء بالہدى ومن ہو فی ضلال مبین. اے نبی کہہ دیجیے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون لایا ہدایت، کون ہمارے پاس حاضر ہوا ہے صحیح ہدایت اور رہنمائی پر چلتے ہوئے، اور کون وہ ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. مناسب کا کرنی ہوگی ان کا الیکل کتاب، اور اے نبی آپ کو امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر یہ کتاب جو ہے نازل کی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کوئی اس قسم کے انسان تھے کہ جو پہلے ہی سے تپسیاں کر رہے ہوں کہ کوئی کشٹ ہو جائے مجھے اور کوئی مجھے بھی عمل کر رہے ہو، عملیات میں لگے ہوئے ہو. حضور سے شریف النفس انسان، ایک نہایت دیانت دار تاجر. آپ کی زندگی جو ہے قبل وہی وہ کس طرح کی تھی، اس طرح کی نہیں تھی کہ کہیں آپ کسی خانقاہ کے اندر گزر میں لگا رہے ہو تو کچھ ہمیں بھی ملے. تو آپ سے بالکل امیدوار تھے ہی نہیں. ان نے کہا ماں تم کا ترجو انجور کا الیکل کتاب ہو اللہ رحم پکڑنے کا بک، یہ تو آپ کی توقع یا آپ کی امید کے بالکل خلاف، بالکل آپ کو اس کی امید نہیں تھی. یہ آپ پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے جو نازل ہوئی. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ کافروں کے حمایتی نہ بنیے گا، کسی کافر کے معاملے میں ہم سے خطاب نہ کیجیے گا. ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور کوئی آپ کو روک نہ دے، بتلا نہ دے، منحرف نہ کر دے اللہ کی آیات سے اس کے بعد جو آپ پر نازل کر دی گئی. ودعو الی ربک، اور پکارتے رہیے، دعوت دیتے رہیے اپنے رب کی طرف. وہ آیت ذہن میں لے آئیے جس میں نحل کے آخر میں آئی تھی، ودعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم بالتی احسن. اور یہی ہے ان الذی فرض علیک القرآن کی تشریح، کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بلاتے رہیے رب کی طرف دعوت، دعوت الی اللہ. ولا تكونن من المشركين، ہر بھی نہ ہوئیے گا مشرکین میں سے، ادنا درجے میں بھی شائبہ شرک سے بھی اپنے قریب نہ پھٹکنے دیجیے. ولا تدعوا مع الله الها آخر، اور مت پکاریے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء هالک الا وجہ، ہر شے فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. لفظی ترجمہ ہوگا سوائے اس کے منہ کے، لیکن مراد ہے اللہ کی ذات. لہ الحکم، اسی کے لیے ہے اختیار، اسی کے لیے ہے بادشاہی. کل الحکم الا للہ، یہاں فرمایا لہ الحکم، کل حکم، کل اختیار، کل بادشاہی اسی کے لیے ہے. الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دوسرے پارا, دوسرے پارا کا خلاصہ جہاں ہے سورۃ الکہف, وہاں آپ کو سورۃ العنکبوت ملے گی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سورة العنكبوت سے چار مکی سورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہ دو دو سورتوں کے دو جوڑے ہیں. چاروں میں جو قدر مشترک ہے وہ حروف مقطعات ہے, تو جسے ان کا آغاز ہو رہا ہے. الف لام میم, سورہ عنکبوت, سورہ روم, سورہ لقمان اور سورہ سجدہ. یا الف لام میم سجدہ. الف لام میم کے حروف سے چھ سورتیں قرآن مجید کی شروع ہوتی ہیں. چار یہ مکی ہے, دو شروع میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, وہ مدنیات ہیں جو قرآن مجید کے بالکل مصحف کے آغاز میں. سورہ عنکبوت کا ایک خاص مضمون ہے, ویسے تو یہ کہ جو مکی سورتوں کے مضامین ہیں مشترک وہ ان میں بھی آپ کو ملیں گے, لیکن جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا ہے, ہر سورت کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہے, اس کا اپنا مخصوص مضمون ہے. یوں کہیے کہ اس کا ایک ایکسس ہے, امید ہے, ایک محور ہے جس کے گرد یہ پوری سورت جو ہے دل کی. اس سورت کا جو محور ہے اور امید ہے وہ ابتلاء اور آزمائش, کہ اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں آزمائشوں کا آنا اور امتحانات میں سے ان کا گزرنا یہ ناگزیر ہے, اٹل ہے, لازمی ہے, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں, بلکہ جس کا جتنا بلند مقام ہے اس کے لیے اتنی ہی سخت آزمائش, جن کے رتنے ہیں سوا ان کی سوا مشکل. اور خاص طور پر یہ کہ دین کا اگر تسلی صحیح ہو جائے, یعنی دین کو محض ایک روایتی نظر نہ سمجھا جائے, بلکہ دین پوری انسانی زندگی کا ایک نقشہ ہے اور اس کو پوری انسانی زندگی پر غالب کرنے کو لازم سمجھا جائے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ایک انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہے. اور ہر انقلابی جدوجہد میں ابتلاء, آزمائش, تکالیف, مصیبتیں, جان اور مال کا نقصان یہ لاتے. یہ مضمون جو ہے سورہ مبارکہ کا مخصوص مضمون, اس کا زمانہ نزول ہے 595, یعنی آغاز وحی کے بعد سے 5 سال. 3 برس تک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ صرف پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے تھی. خفیہ دعوت کبھی نہیں رہی حضور کی, خفیہ تحریر کبھی نہیں رہی, کبھی انڈر گراؤنڈ موومنٹ کا کوئی تصور جو ہے اپنے ذہن میں نہ لائیے حضور کی تحریر کے لیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ شروع میں پرسنل کانٹیکٹ سے مین ٹو مین, اس کے بعد مرحلہ آیا کیسے ہی 4th سال شروع ہوا, جو حکم ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں, فسدا بما تومر, اے نبی اب ڈلتے پیچھے کہیے, اعلان کیجیے, علی الاعلان وہ دعوت دیجیے کہ جو دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے. اس پر حضور نے وہی صفا پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا وا صباحا, اور میں اس سے عرض کر چکا ہوں کہ حضور نے گویا کہ پہلا جلسہ عام منعقد فرمایا. اب اس کے بعد وہ دعوت تیزی کے ساتھ پھیلی, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر سے سابقین الاولین میں ایک کثیر تعداد جو ہے وہ ٹوپی کے گھرانے کی بھی ہے, مثلا ابو بکر صدیق جو قریش کے اعلیٰ گھرانے کے پر باعزت پر آسودہ حال انسان, بلکہ قریش کا جو نظام تھا اس میں ان کی ایک حیثیت تھی, بہت بڑے تاجر تھے. عبد الرحمن ابن عوف جو ان کا معاملہ, طلحہ, زبیر, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, یہ سب جو ہے یہ خاندان قریش کے مختلف خاندانوں کے ٹوپی کے اثرات, لیکن یہ کہ ساتھ ہی میں کثیر تعداد میں نوجوان بھی آئے, ان میں تیزے جب بھی تھے, اور ایک کثیر تعداد میں غلام بھی آئے. غلام یا وہ لوگ جو کسی کے خلیف بن کر مکے میں رہ رہے تھے, وہ خود پرسی نہیں تھے. مکہ جو ہے یہ ایک قبیلے کا شہر تھا, یہاں صرف پرسی رہ سکتا تھا, یا پرسی کا حلیف یا پرسی کا غلام, چوتھا کوئی نہیں رہ سکتا. چوتھا اگر کوئی ہوگا تو اس کی جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں, یا تو کوئی پرسی ہوگا یا کرسی کا غلام یا کسی کرسی کا حلیف ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو, اس کی پروٹیکشن اس کو حاصل ہو, تب وہ رہ سکتا ورنہ نہیں رہ سکتا. لہٰذا کچھ ایسے حضرات بھی تھے کہ جو مکے میں قریش کے بعد سربر آبدہ لوگوں کے حلیف ہونے کی حیثیت سے آباد تھے. ان میں سے ایک گھرانہ ہے حضرت یاسر کا رضی اللہ تعالیٰ. اب غلاموں میں سے جو ایمان لائے, یا ان حلیفوں میں سے جو ایمان لائے, یا نوجوانوں میں سے جو ایمان لائے, ان پر جو پرستی سے ہندی شدید کری گئی, ستایا تو بڑوں کو بھی گیا ہے. آلہ گھرانے کے کثر و کرام جو حضرت عثمان بن عفان, ان کو ایک چٹائی میں ان کو چچا نے یعنی کہہ کر کے اور بھونی دیوی کو بربت کرنے لگا. کبھی تو آخر انہوں نے ہجرت کی, ہجرت حفصہ جو سن پانچ میں ہوئی, تو حضرت عثمان نے بھی اپنی اہلیہ جو نقش و گزر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کے ساتھ یہ فرمائی. لیکن یہ کہ جس طرح کا معاملہ ہو رہا تھا مثلا بلال کے ساتھ, حباب بن الارض کے ساتھ, آل یاسر کے ساتھ, ظاہر بات ہے کہ ایسا معاملہ جو ہے کسی شریف خاندان کے کرسی شخص کے لیے اس قسم کا سلوک ممکن نہیں تھا. ظاہر آپ دیکھیں گے کہ سیرت مبارکہ میں خاص طور پر یہ ابتلاء و آزمائش, اور ان میں وہ جو سب سے زیادہ خوش رہے تھے وہ شکل ان کی طرف سے. اس میں پہلا رکو جو ہے سیرت مبارکہ کا, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر پورے قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے. کلائمکس ہے, 13 آیات جو ہے ان میں سے پہلی آیت جو ہے حروف مقطعات پر مشتمل ہے, باقی 12 آیات میں رہ جاتی ہے. اس موضوع پر پورے قرآن کا نقطۂ عروج ہے. اس کے بعد 3 رکوعوں میں کچھ انبار رسل ہے, لیکن بیچ بیچ میں کچھ موضوع سے متعلق کی بات آپ کو مل جائے گی. پھر 3 رکوعوں میں خاص طور پر ہدایات دی گئی ہے کہ مسلمانوں تمہیں ان صورت اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, تمہاری قوت کا سہارا کیا ہے, تمہارے صبر کے لیے احساس کیا ہے, تمہیں کس طرح ثابت قدم رہنا ہے. یہ 1 جمع 3 جمع 3 یہ 7 رکوع بنتے ہیں. ان میں اہم ترین یہ پہلا ہے, اور اہمیت کے اعتبار سے اس موضوع کے نقطۂ نظر سے جو آخری 3 رکوع ہے نمبر 2 پر, اور پھر درمیانی 3 رکوع جو ہے ان میں بھی کٹ ہے, ان میں بھی ایسے اشارات ہیں, عظیم اشارات, جو واقعہ یہ ہے کہ انسان ان کو سمجھے اور ان پر غور کرے تو قرآن مجید کی عظمت کا ایک بڑا گہرا لفظ قائم ہوتا ہے. اس میں ایک میں آپ کو روایت سنا دی, حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی کہیں باہر سے آ کر مکے میں آباد ہوئے ہیں, غالباً کسی کو وہ حلیف ہوں گے, مجھے معلوم نہیں کس کہتے. وہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار, وہ ایمان لے آئے حضور پر. تو جہاں اوروں کو ستایا گیا انہیں بھی سبھی سزا دی گئی, اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ بہتے ہوئے انگارے زمین پہ بٹھا کر اور ننگی پوچھ میں لٹایا گیا, کہ اس کی کھال جلی, چربی پگلی, اور اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. یہ وہ حالات ہے کہ ہم حضرت خباب کی روایت ہے کہ ان حالات میں ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اس وقت کعبے کی دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر کا تکیہ بنا کر اس کی فراہت فرما رہے ہیں. ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, بخاری کی روایت ہے کہ علاقہ نہیں لگا, حضور ہمارے لیے اب یہ مسائل ناقابل برداشت ہو گئے, کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے, کیا آپ اللہ تعالیٰ سے رسوت الگ نہیں فرماتے. تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا, آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہیں, تم سے پہلے جو لوگ آئے اس راستے پر جس پہ تم آج چل رہے ہیں, ان پر تو اس سے کہیں زیادہ سختی آئی. ان میں سے تو کسی کو لا کر زمین میں گڑھا کھود کر ڈال دیتے تھے آدھا جسم, اور بقیہ آدھا جسم جو زمین سے باہر ہے تو سر کے اوپر آرا رکھ کر چیزنا شروع کر دیتے اور دوست بات دیتے تھے, اور آگ کے الاؤ جلا کر زندہ ان کو بھیج دیتے تھے, یا لوہے کے بڑے بڑے کنگھوں سے ہڈیوں پر سے دوست پھینک لیتے تھے. یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن وہ ثابت قدم رہے, تم پر تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, تم ابھی سے کچھ جلدی بچا رہے ہو, کچھ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو. خدا کی قسم یہ جب کہا کر رہے گا کہ ایک سوار سنہا سے حضر موت پر سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہو, یعنی وہ وقت آئے گا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا, لیکن ابھی تمہیں محنت اور کرنی پڑے گی, جھیلنا پڑے گا. یہ جو حضور کا خفگی کا انداز اس روایت میں ہے, بہرحال یہی خفگی حضور کے اللہ تعالیٰ کے کلام میں آپ کو یہاں ملے گی. اسی انداز میں جیسے کہ صحابہ کرام کی اس کیفیت پر اللہ تعالیٰ اظہار ناراضگی فرما رہے ہیں کہ تم لوگ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ پس منظر ہے اس رکوع کا خاص طور پر جو ہم پڑھ رہے ہیں. الاسلام میں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اب آپ دیکھیے کہ انداز شروع ہی سے کتنا تیکھا انداز ہے. اس میں ایک اجنبیت اور مغایرت بھی ہے. ایک انداز تو ہوتا ہے یا عبادی الذین آمنوا، آئے گا اس صورت میں آگے چل کر، یہ محبت کا انداز. ایک حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائے گی، چھوڑ دیے جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائے گی صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ہے ان کو جو ان سے پہلے آئے، جو ان سے پہلے ہوئے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ کو جان کر رہے گا، یہ لفظی تربیت ہوگا، مراد کیا ہے؟ ظاہر کر کے رہے گا، کھول دے گا، مبرہن کر دے گا ان کو بھی کہ جو سچے ہو اور ان کو بھی کہ جو جھوٹے. اگر آزمائش نہ ہو، تکلیف نہ آئے، تو کیسے امتحان ہوگا؟ کیسے امتیاز ہوگا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ بھوٹ بھوٹ کے آصف کون بنے پھرتے ہیں اللہ کے اس کے رسول کے، کون سچی محبت رکھتے ہیں اللہ کے اس کے رسول کے؟ یہ تو سب گڑبڑ رہے گے. اگر کوئی تکلیف نہ آئے، تو آزمائش نہ ہو، کوئی امتحان نہ ہو، کوئی قربانی نہ دینی پڑے، کوئی اشار نہ کرنا پڑے، تو کیسے تکلیف ہوگی؟ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ مضمون اس سے پہلے ہم قرآن مجید میں تین جگہ پڑھائے. یہ تو کیونکہ سورہ القمیص ہے اور پانچ نبوی ہجرت سے 8 سال پہلے نازل ہو رہی ہے، 7 سال ہجرت کے بعد سورہ بقرہ کی آیت یاد کیجیے، آیت نمبر 214، ہم حسب تم ان کا جنگ ولما یا سے تم مسل الذین خلو من قبلکم مسکھم البعثاء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى رسول اللہ الا ان رسول اللہ قریب. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے سنڈے سنڈے؟ کوئی یہاں پہ ریڈ کارپٹ بھی چاہیے تمہارے لیے؟ تو اس پر نرم نرم کارپٹ پر قدم رکھتے ہوئے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. اور تم پر ابھی تک تو یہ حالات آئے ہی نہیں کہ کہنے پر آئے، مسک ہوئے باسا وغیرہ وغیرہ، ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر سکر کھاتے آئے، ان پر تکلیفیں آئیں، یہاں تک کہ وزلزلوا، وہ ہلا دیے گئے، ہلا مارے گئے، جھگوڑے گئے، یہاں تک کہ وقت کے رسول ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کمائے گی، تب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی مدد کرے گی. یہی مضمون پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں آ چکا ہے. وہاں بھی الفاظ یہی ہے کہ ان حسب تم ان تدخل الجنہ، اب حسب تم ان تدخل الجنہ کا لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں جہاد کرنے والے، کون ہے قتل کرنے والے، بغیر اس کے کیسے تم میں داخلہ ہو جائے گا؟ یہی مجموعی سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں آ چکا ہے. ہم حسب تم ان فکر کروں ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیا. کیا تم نے سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہے حقیقت جہاد کرنے والے، اور وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول رہنے ایمان کے سوا کسی سے دلی محبت نہیں کرتے، کسی ان امتحانات میں سے گزرنا ہے. یہ اقبال کے جو اشعار ہے کہ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اور اسی طریقے سے یہ موج پریشہ خاطر کے پیغام لگے ساحل نے دیا، ہے دور مثالے بہر ابھی، تو دریا میں گھبرا بھی گئی، ابھی تو سمندر میں جا کے ملنا ہے، بڑی بڑی موجیں جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. یہ ہے اصل میں انداز. اچھا، اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے ان آیات میں تو اس میں جو ایک طرح کی زجر آ گئی ہے، ڈانٹ آ گئی ہے کہ کیوں گھبرا رہے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے دلجوئی بھی ہے ساتھ کے ساتھ، ان کی ہمت بڑھانے کا انداز بھی ہے. ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے جو برے اعمال کر رہے ہیں؟ مراد یہ ہے وہ لوگ جو اہل ایمان کو ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، جہد کے انگارے پر مٹا رہے ہیں، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری فکر سے بچ نکلیں گے؟ سا ما یحکمون، بہت بری ہے رائے جو انہوں نے قائم کی. اب اس میں در حقیقت گویا کہ مرہم رکھا گیا ہے ان لوگوں کے دلوں پر کہ جنہیں یہ مار رہے تھے اور ستا رہے تھے, تو گھبراؤ نہیں, یہ بھی جب پکڑ میں آئیں گے اللہ کے تو پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ابھی اس ٹرین کی رسی دراز کی ہوئی ہے. تم اپنے ایمان کا ثبوت دو اور تم اپنے پختگی کا اور استقامت کا مظاہرہ کرو. باقی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا تو یہ کوئی بچ نکلنے والے نہیں. من کانا یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت, جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وقت معین آ کر رہے گا. وہ سمیع العلیم, وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. یعنی اہل ایمان اگر تکلیفیں جھیل رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, تو اس امید میں کہ ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضری ہوگی. اب شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے, پتہ نہیں وہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا. فرمایا کہ اس وسوسے کو اپنے قریب مت آنے دو, فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ کہو, اس لیے کہ وہ دن تو لازمت آئے گا. اور تمہارا پروردگار جس کے لیے تم یہ ساری قربانیاں دے رہے ہو اور تکلیفیں جھیل رہے ہو, وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. اس کے بعد پھر ذرا ایک ڈانس کا انداز ہے, ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین, جو کوئی جہاد کرتا ہے, محنت کرتا ہے, قربانیاں دیتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے اللہ کے لیے, تو حقیقت میں وہ جہاد کر رہا ہے اپنے لیے. فائدہ کس کا ہوگا؟ اللہ کے لیے کوئی احتیاج نہیں. ان اللہ لغنی عن العالمین, اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے, اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے. تم اپنے رتبے بڑھا رہے ہو, تم اپنے لیے جنت میں سامان کر رہے ہو, لہذا یہ احساس بھی دل میں آئے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں, بڑا احسان کر رہے ہیں اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اللہ کے دین پر. ہونا یہ چاہیے کہ اگر اللہ تمہیں قبول فرما لے, تمہیں موقع دے اپنے دین کی خدمت کا, تو شکر ادا کرو اس کا اور اس کا احسان مانو. منت منے اسے خدمت سلطا ہمیں سنی, منت سنا سو کہ بخدمت بلاس کر. بادشاہ پر احسان نہ سمجھو کہ تم اس کی خدمت کر رہے ہو, بادشاہ کا احسان مانو کہ وہ تمہیں خدمت کا موقع دے رہا ہے. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. اس کے بعد پھر یہ سورت سے خود دی گئی ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے, نیک عمل کرے, ایمان کے عمل تقاضے کو پورا کرے, ہم لازمن دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو. پر اگر جیم نہیں احسن الذی کانوا یعملون, اور یقینا لازمن بلا شک و شبہ بدلا دیں گے انہیں بہت اچھا ان کے اعمال. اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نوجوانوں کا معاملہ خاص ہے. اب نوجوانوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ان کے والدین بن جاتے ہیں. جیسے بھائی ٹھیک ہے, والدین کی ظاہر بات ہے کہ ان کے حقوق ہیں, اور سعادت میں نوجوان جو حضور پر ایمان لائے تھے ان کی نیک فطرت ہے, انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ والدین کے حقوق کا ہم کیا کریں. والدین اپنے حقوق کا حوالہ دے کر کہتے تھے کہ رہو اپنے دین میں, ہمارے دین میں کہاں جا رہے ہیں, کس کے پیچھے پاگل ہو گئے, کس کے پیچھے لگ گئے, اپنا کیریئر برباد کر رہے ہیں, اپنی زندگی جو ہے ختم کر رہے ہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. ورنہ ایسا بھی ہوا کہ بعض والدین نے, خاص طور پر ماؤں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نہ کھائیں گی نہ پیئیں گی جب تک کہ تم اپنے باپ کے دین میں نہیں جاؤ گے, ہم اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے, وہ ایمان لے آئے, ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, ماں نے پالا تھا, ماں نے اب برن برت رکھ لیا کہ جب تک سعد واپس نہیں آئے گا اپنے باپ کے دین میں تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی, اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی. اب جو کہ ان کے لیے آزمائی, ماں سے بچے دیتے یا یہ دین توحید اور یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سینے سے لگایا ہے اس سے چھوڑ دے. اب جو آزمائی کے لیے اس میں فرمایا ہے کہ اس میں عملی ہدایت کیا ہے, جب اکثر میں انسان ابھی والدہ حکم, اور ہم نے نصیحت کی ہے انسان سے اس کے والدین کے بارے میں حصے سنی تھی. وہی جاہدا کا میں پوچھنے کا بھی مال ایسا نہ کبھی علم, لیکن اگر وہ تم سے جھگڑے کہ تم خود کرو میرے ساتھ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی سند نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی علم نہیں, فلا توتے ہوما, تو ان دونوں کا کہنا مت مانو. تم اب یا مرد ہو تم سہلب دو تم دماغ ان کی تعمیر, یہی میری طرح تم سب کو لوٹنا ہے, ماؤں کو بھی آنا ہے, باپوں کو بھی آنا ہے, بیٹوں کو بھی آنا ہے. پھر میں جتلا دوں گا تم سب کو, تم کیا کرتے رہے, باپ نے صحیح کر کے عمل اختیار کیا تھا یا غلط, اور بیٹے نے صحیح اختیار کیا تھا یا غلط, یہ سارا حساب میں ہو جائے گا. اس میں پھر تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے لوگوں کو کہ اگر شرک کا محدود تصور سامنے رکھے تو پھر تو یہ ہے کہ سر شرک کا حکم تو نہیں دے رہے, ہم نے کب کہا کہ بیٹوں کا سجدہ کریں, لیکن شرک کیا ہے یہ بات جان لیجیے کہ فرق کیجیے. والدین یہ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو, اگر آپ ان کا حکم مانیں گے تو یہی شرک ہے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو, اور آپ اللہ کے حکم کی قبولی کرتے ہوئے اپنے والدین کا حکم مانیں گے تو گویا کہ آپ نے والدین کو بالا تر کر دیا اللہ سے, اور یہی شرک ہے. شرک اور کس بلا کرنا, اگر نفس کی خواہش کو اللہ کے حکم سے بالا تر کر دیا آپ نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. دولت کے پجاری بن گئے تو دولت کے حکم کے لیے حلال اور حرام کی حدیں ہٹا دی تو دولت آپ کا معبود ہے. چاہے آپ نام عبد الرحمان رکھا ہوا ہو, حقیقت میں عبد الدینار ہو گیا, حضور نے استعمال کیا, چاہے اسے عبد الدینار ہو عبد الدین ہو. اسی طرح جو چیزیں فرائض ہیں دین کے ان سے روکنا اس کا حق نہیں ہے والدین کو. روکتے ہیں تو پھر اگر اولاد تسلیم کرتی ہے تو پھر کرتی ہے. اب فرائض کے تصور کا ہے سارا معاملہ, کہ آیا نماز ہی صرف فرض ہے, روزہ ہی فرض ہے, یا اقامت دین کی جدوجہد بھی فرض ہے؟ اگر تو اس کو فرض نہیں سمجھتے تب تو بات اور ہو جائے گی, اور اگر یہ فرض ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں بھی والدین کا کہنا نہیں مانے گا. یہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ اس انداز میں بات نہ کریں, پھڑکے نہیں, لیکن صاف بات کر دیتے بجا یہ کام تو مجھے کرنا ہے, یہ کام تو میرے دین کا فریضہ ہے جو مجھ پر عائد ہوتا ہے, یہ تو مجھے کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں اور خدا کا خاص اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں آپ کو بھوکا رکھوں, یہ تو نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں نے اپنا رخ جو ہے میں نے اپنا رخ متعین کر لیا. اگر کسی وجہ سے آپ ایسے حالات میں رہے, آپ کی وہ تربیت نہیں ہوئی, انگریزی دور تھا اس کے اندر دو تعلیم ملی, جس تربیت کے اندر بھی رہے اس کے سامنے وہ دینی فرائض نہیں آئے, تو آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر اسے پیش کر سکیں گے. لیکن ہم کیا انہیں پیش کریں گے کہ ہمارے سامنے وہ بات آ چکی ہوتی اللہ کے دین کا رکھا تھا, ظاہر بات ہے ہمارے پاس انہیں دے دیتے. تو کہا جائے ادب سے, لیکن یہ کہ فرم نہیں کہا جائے, اس لیے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ لٹ مارا جائے. آدمی بہت ہی نرم انداز میں بھی بہت سستا بات کہہ سکتا ہے کہ معلوم ہو جائے تو یہ پکا ہے, یہ کرنے والا نہیں ہے. تو پھر تو یہ ہے کہ والدین جی سے سبید بھی سے سوچے, یہ مسائل ہیں اصل میں بڑے عملی مسائل ہیں, اور جو لوگ کسی جد و جہد میں نہیں مبتلا ان کے لیے یہ سب بریف ہے, بے معنی ہے یہ کلام. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, چاہے اس کا کام میں کیا ہے, کل نماز کی بات کریں, روزے کی بات کریں, کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ سمجھ میں کس سے آئے گا کہ کسی جد و جہد میں مبتلا جس کے سامنے وہ مسائل آ رہے ہیں؟ اس کے لیے تو ان مسائل سے اصحاب کا آ گیا ہے. جو اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آسنا کر دے تو تیرے دہر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اب اگر وہ طوفان ہے نہیں تو قرآن مجید کی تعلیم کا بہت سا حصہ آپ کو غیر متعلق نظر آئے گا. یہ سارا جہاد قتال یہ سارے آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ جائے گا یہ سمجھے گا جہاں اقیم الصلات آیا ہاں ہم سے متعلق, روزے کا حکم آیا ہاں ہم سے متعلق, بس یہی ہوگا. کیا ہوگا, چار پانچ چیزیں, شراب کی حرمت, جوئے کی حرمت, سود کو سب نے حلال کیا ہوا ہے, وہ تو سورہ مادر کی طرح ہے. باقی یہ ہے کہ اور کون سی چیز ہے قرآن میں جو آپ اپنے آپ سے متعلق سمجھیں گے, اسے قرآن مجید کا اکثر دیش کا حصہ تو حق باطل کی قسم کچھ سے نکالے, سارے رسولوں کی داستانیں کیا سنائیں گے؟ وہ سمجھ حقیقت وہی شور ہے کہ ستیدہ کار رہا ہے اگل سے تائم روز چراغ مستفی سے چرارے گلا گے, وہ چراغ مستفی کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں ہے, کبھی حوت کی شکل میں ہے, کبھی صالح کی شکل میں ہے, کبھی ابراہیم کی شکل میں ہے, کبھی موسیٰ, کبھی عیسیٰ, کبھی محمد رسول اللہ. وہی حق ہے اور باطل بھی ہوگی, ان کی قسمت جاری ہے. تو کیا آپ کے خیال میں وہ قسمت آج ختم ہو گئی؟ وہ قسمت ختم کس معنی میں ہو گئی کہ باطل غالب ہے, حق مغلوب ہے. تو جس کے اندر دین کی کوئی غیرت اور حمیت ہے, جو اگر آسائش کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے حق سے مغلوب دیکھتے ہوئے, اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ کیسے کیسے جیے گا, کیسے اس کے لیے زندہ رہنا ممکن ہوگا اگر غیرت ہے اس میں, اور پھر وہ دین کو دیکھتا ہے مغلوب اور پامال, اور آرام سے پاؤں پھیلا کر سوتا اور عائد کرتا ہے, اور اسے دنیا کمانے کے سوا کسی اور چیز سے نکل گئی. یہ ہے وہ تصور, اس کو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں یہ دین کا انقلابی تصور ہے, یا یہ دین کا حرکی تصور ہے, یہ دین کا ڈائنامک کانسیپٹ ہے. جن لوگوں کے سامنے دین کا یہ حرکی اور ڈائنامک کانسیپٹ نہیں ہے, ان کے لیے وہ ساری باتیں معاذ اللہ سنت, معاذ اللہ اگر بے معنی نہیں تو غیر متعلق ضرور ہو جاتی ہے, تو بس پڑھ جائیے گزر جائیے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ اساطیر الاولین سمجھیے اور آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ میں پھر وہی شعر پڑھ رہا ہوں اقبال کا, کہ خدا ہمیں کسی طوفان سے آسنا کرے, ہمارے اندر وہ ولولہ پیدا ہو جائے کہ حق کے لیے جینا ہے, حق کے لیے مرنا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, تب تو پھر یہ کہ قرآن مجید کا ایک لفظ آپ کو مینول نظر آئے گا, وہ یقین ہدایت نامہ ہے اس جد و جہد کا, کہ ہر ہر مرحلے کے لیے ہدایت رہنمائی موجود ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرے ہم لازمن داخل کریں گے انہیں اپنے نیک بندوں میں. یہ کیوں دوبارہ دہرایا؟ اور کیجیے، پہلے آیت آ چکی تھی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین. دوبارہ کی بات کہیں، یہ ان نوجوانوں سے خطاب ہے کہ اگر تمہیں اپنے والدین سے کٹنا بھی کرے تو گھبراؤ نہیں، تم کٹ ہی نہیں رہے، جڑ بھی کرے. اگر سعد بن ابی وقاص ماں سے کٹ گیا تو محمد رسول اللہ سے جڑ گیا. مصعب بن عمیر سے اگر اس کے گھر والوں نے نکال دیا تو محمد رسول اللہ کے دامن میں چلے آ گیا. تو کٹے کٹے تو نہیں جڑے گی. تمہاری ایک اپنی جمعیت وجود میں آئے گی، تمہاری ایک نئی برادری وجود میں آئے گی. ان نمل میں حسمت ہوں، تمہاری اپنی ایک حکومت وجود میں آئے گی، اپنی ایک برادرہڈ وجود میں آئے گی، اور ہم لازمن داخل کریں گے انہیں صالحین. ومن الناس من يقول آمنا بالله، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، پھر جب اسے ایزا پہنچائی جاتی ہے اللہ کی راہ میں تو لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائی سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. یعنی اب ان کے پاؤں جو ہے ان کے اندر مسجد سے تزلزل پیدا ہو گیا. ربے کا، اور نبی اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے، میں یقینا سننا معتم، تو یہ بھی آپ موجود ہوں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. خطح کی جو بھی یافت ہے اس میں تو شرکت کرنے کو تیار ہے، خطح کے لیے جان دینے کو تیار نہیں. یہ ایک کردار ہوتا ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، سورہ حج میں آ چکا ہے. ومن الناس من يعبد الله على حرف، کچھ لوگ ایسے جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے کنارے، مجھار میں کودنے کو تیار نہیں ہے. ساحل کی آفیت جو ہے، جگر کا شیر مجھے یاد آ رہا ہے، آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید جو تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی ویسے اٹھتی ہے، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں. ویسے رہو گے یہاں پہ.